हमने गुज़श्ता हफ़्ते तसव्वुफ़ के बारे में कुछ आपसे बात की थी। तसव्वुफ़ का जो बुनियादी नुक्ता नज़र है, बिना इस्तदलाल है, कुरान मजीद की रोशनी में कैसे आप उसको देखते हैं, कुछ ज़मीनी सवालात बाज़ तलबा ने उठाए हैं। और फिर वही पहलू, जैसे आपने फ़रमाया कि हर सवाल असल में नई राह खोलता है, तो ये सारे सवालात, अगरचे आपको इनसे इख्तलाफ़ है या इतफ़ाक़ है, लेकिन हमें तालिबे इल्मों को समझने का मौका फराहम करते हैं। सवाल ये पूछा गया कि जो रिवायत आपने अपनी किताब मीज़ान में भी लिखी और गुफ्तगू में बयान भी करते हैं, लम यबका मिन नबुवत इल्ल मुबशरात, और फिर पूछा मुबशरात क्या है, तो कहा रोया रजुल साले। तो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है कि नबुवत में से जो चीज़ बाकी रही है, यानी कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही सिवाय मुबशरात के, यानी ख्वाबों के, तो इसका मतलब ये है कि नबुवत के अज्ज़ा में से ख्वाब भी एक चीज़ होती थी और जिसको बाकी रखा गया है। गोया सूफिया जो ये बात कर रहे हैं कि नबूवत का कुछ ना कुछ सिलसिला हिस्सा जारी है, तो फिर ये रिवायत भी तो इसी की तायद करती है।
पहली बात तो ये समझ लीजिए कि नबूवत अपनी हकीकत के लिहाज से मुखातबा इलाही है, यानी ये महज रोया नहीं है, ये महज ख्वाब नहीं है, ये मुखातबा इलाही है। वो जो कुरान मजीद ने सूरह शूरा में कहा है ना कि अल्लाह ताला बंदों से कलाम करते हैं, गैर महसूस तरबियत, गैर महसूस हिदायत, ये तो पूरी इंसानियत को मिलती रहती है। यानी ये वो चीज़ नहीं कि जिसके लिए कोई इस्तलाहात वजूद में लाने की कोशिश की जाए। ये हम जानते हैं कि शहद की मक्खी को भी अल्लाह ताला वही करते हैं, ये परिंदे, ये जानवर, ये आसमान, ये ज़मीन, इन सब में उनका अमर नाजिल होता है। और ये सब चीज़ें तकवीनी तौर पर इस कायनात के नज़म को चलाने में, इस कायनात के नज़म को कायम रखने में बुनियादी किरदार अदा कर रही होती हैं। अल्लाह ताला ने जगह जगह इन तमाम हकायक का ज़िक्र भी किया है। ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है, अल्लाह ताला की तरफ से महसूस राब्ता, यानी किसी शख्स को अल्लाह ताला इस मनसब के लिए मुंतखब करें कि वो अपना कलाम उस पर नाजिल करेंगे, उससे बात करेंगे। ये एक महसूस अमल है, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक महसूस अमल है। यानी यूँ नहीं है कि आपको कोई बात सूझ गई, कोई बात आपने जान ली, किसी बात पर आप गौर कर रहे थे तो आपके बातिन से उसमें ये महसूस हुआ, कोई रहनुमाई आपको हासिल हो गई है। वो गैर महसूस रहनुमाई तो आइंस्टाइन को भी हासिल होती है, वो ऋषियों को भी हासिल होती है, योगियों को भी हासिल होती है, हमारे यहाँ के दानश्वरों को, उलमा को भी हासिल होती है। उस तरह की रहनुमाई तो अल्लाह ताला परिंदों और चरिंदों को भी दे रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ये महसूस रहनुमाई या महसूस तरीके से कलाम करना, ये वो चीज़ है कि जो मुखातबा इलाही कहलाती है, और नबूवत असल में इस चीज़ का नाम है। अब जाहिर है कि जब किसी को नबी बनाया जाता है और इस मनसब पर फ़ाइज़ किया जाता है तो किसी ज़िम्मेदारी के लिए किया जाता है, यानी अल्लाह ताला ये मुकालमे का शरफ़ शौक़ में नहीं किसी को फराहम कर देते, एक ज़िम्मेदारी देते हैं। वो ज़िम्मेदारी है मबूस करना, ज़िम्मेदारी के मनसब पर फ़ाइज़ करके किसी कौम की तरफ भेजना, इसके लिए मुखातबा इलाही का शर्फ बख्शा जाता है। और इसी के लिए कुरान की इस्तलाह नबी है। मैंने पहले भी तवज्जो दिलाई थी कि नबी का लफ्ज़ अपने लुगवी मफहूम में इस्तेमाल ही नहीं होता, यानी ये अरबी ज़ुबान में हमेशा से एक इस्तलाह के तौर पर ही राइज है। वही का लफ्ज़ लुगवी मफहूम में भी इस्तेमाल होता है, वो महसूस तरीके से अल्लाह के मुकालमे के लिए भी इस्तेमाल होता है। वहाँ भी इस्तेमाल हुआ है सूरह शूरा में, जहाँ ये कहा है कि माँ कान अल बशरिन युकल महुल्ला, अल्लाह ताला जब किसी बशर से, किसी इंसान से कलाम करते हैं तो इन तीन सूरतों में करते हैं, उन तीन सूरतों में वही भी शामिल है, लेकिन वहाँ पर भी कलाम होता है, अल्फाज हैं जो आपके बातिन में इल्का होते हैं, आप अल्फाज को या सुनते हैं या अल्फाज को पा लेते हैं। वो एक महसूस तरीका है जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, इसीलिए उसके लिए कलाम के लफ्ज़ का इतलाक किया गया। अब पैगंबर को जो रहनुमाई दी जाती है, उस रहनुमाई में वो मीडियम भी इस्तेमाल किया जाता है जो इंसानों में आम है, मसलन ख्वाब देखना। यानी ये मुखातबा इलाही ये तो पैगंबरों के साथ ख़ास हो गया, लेकिन किसी मौके के ऊपर रोया में कोई चीज़ दिखा देना, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। चुनाचे ख़ुद कुरान ने हमको बता दिया कि बादशाह को ख्वाब दिखाए गए, सैयद यूसुफ़ के ज़माने में नानपुस को ख्वाब दिखाया गया, साकी को ख्वाब दिखाया गया जो सैयदना यूसुफ़ के साथ कैद में है, उनमें से एक ख्वाब اس کے برے انجام کو بتا رہا ہے، ایک خواب اس کے لیے بشارت بن رہا ہے، جو خواب بادشاہ کو دکھائے گئے وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے رہنمائی کر رہے ہیں. بادشاہ جو کچھ بھی ہے وہ کسی اور دین کو پیرو ہے، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دین کو ماننے والا نہیں ہے. یہ خود قرآن نے بتا دیا، کہا نا ما کان علی یوسف یاخذ اخاہ فی دین الملک، یعنی اس کا اپنا دین ہے، اس کے اپنے نقطۂ نظر ہیں، لیکن یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امتیاز کے بغیر ملتی رہتی ہے. تو خوابوں کی رہنمائی کوئی نبوت کا خاصہ نہیں ہے. نبوت کے بارے میں یہ کہا کہ لم یبقی من النبوت شیئن، نبوت کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے. یہاں جو فاعل ہے وہ مقدر ہے، اس کی جگہ پر یہ آیا ہے کہ الا المبشرات. ہاں البتہ یہ جو خواب ہے یوں نہیں ہے کہ اس کا سلسلہ بھی بند ہو رہا ہے، چونکہ رہنمائی کا ایک مشترک ذریعہ عام انسانوں میں اور پیغمبروں میں خواب بھی تھا، تو وضاحت کر دی کہ وہ باقی ہیں، اور باقی بھی کون سے ہیں؟ مبشرات کی نوعیت، یعنی کوئی بشارت دے دی جائے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا روئے الرجل الصالح. تو اس کو بنیاد بنا کر باقی دروازے کیسے کھولے جا سکتے ہیں؟ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ نبوت کے لوازم میں سے نہیں ہے، یعنی نبیوں کو یہ چیز بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن یوں نہیں ہے کہ اس کا نام نبوت ہے.
اور نہ یہ کہ نبیوں کو جو خواب آتا ہے وہ وہی ہی ہوتی ہے،
تو وہی ہوتی ہے، یہ بھی لازم نہیں ہے. یعنی پیغمبروں کے خواب جب اللہ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں تو سچے خواب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب دکھائے گئے، مثلا سیدنا ابراہیم کا خواب ہے، سیدنا یوسف کا خواب ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رویا بیان ہوئے، تو یہ جتنے بھی خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں وہ بالحق ہوتے ہیں، کفل کے صبح ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بھی پیغمبروں کو بعض مشاہدے کراتے ہیں، بعض حقائق دکھاتے ہیں، لیکن یہ اور انسانوں کے درمیان ایک مشترک چیز کے طور پر مانے بھی جاتے ہیں، سمجھے بھی جاتے ہیں. تو یہ بیان صرف یہ کیا گیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اور نبیوں کو چونکہ خواب بھی آتے ہیں، رویا بھی دکھائے جاتے ہیں، تو یہ خیال نہ کرنا کہ ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، وہ رہیں گے. یوں ہے جملہ. تو اس میں اگر فرض کیجئے کہ آپ یہی مان لیں، تو پیغمبر نے جتنا استثناء بیان کر دیا ہے، اس استثناء میں جو سوراخ ہوا تو آپ اس کو ہاتھی گزار دیں گے اس کے اندر سے، تو اتنی ہی بات رہے گی بھائی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس وجہ سے اس کا انکار کون کرتا ہے کہ خواب آ سکتا ہے، رویا دکھایا جا سکتا ہے، اس رویا میں کوئی بشارت دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی رہنمائی بندے کو حاصل ہو سکتی ہے. یہ چیز پہلے بھی موجود تھی، اب بھی موجود ہے، اس میں کافر و مومن کا بھی کوئی امتیاز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی صالح انسان کو یہ رہنمائی میسر کر سکتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ نبوت کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے، نبوت کی حقیقت ہی ختم ہو گئی ہے، تو وہاں یہ استدلال کرنا ممکن ہے کہ چلیے دیکھیے، یعنی خواب کے بارے میں کہہ دیا نا، تو آئیے ہم 10 چیزیں اور بھی کھول دیتے ہیں. یہ کیا طرز استدلال ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ آدمی کو غور کرنا چاہیے وہ کیا بات کہہ رہا ہے. یہ بات کہ کیا باقی رہ گیا ہے، یہ بتانا میرا کام ہے، یہ بتانا آپ کا کام ہے، اس کے لیے کوئی منطقی استدلال کیا جا سکتا ہے؟ یہ خدا کی خبر ہے، یہ یا جھوٹی ہوگی یا سچی ہوگی. اس لیے جب محمد الرسول اللہ نے یہ خبر دے دی، تو اس کے بعد کسی اور آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ کوئی دوسری خبر ہم تک پہنچائے؟ اگر وہ پہنچانے کی جسارت کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ افتراء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھا جا سکتا. سچائی کی بات کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کرنی ہے، تو اب قیامت تک اس کا ماخذ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور انہوں نے جب اس کیٹیگوریکل طریقے سے یہ کہہ دیا کہ نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، خاتمہ ہو گیا اس کا، ہاں کسی کو کوئی اچھا خواب آ جائے، تو خواب تو پہلے بھی نبیوں کو بھی آتے تھے، غیر نبیوں کو بھی آتے تھے، یہ کوئی خاصہ نبوت نہیں تھا، نبیوں کو بھی خواب آتے تھے، تو یہ استثناء اس نوعیت کا ہے. اس میں یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے کہ یہ نبوت تھی اور اس میں سے کوئی چیز باقی رہ گئی.
ٹھیک. اچھا ہم سب، ایک سوال اور ہے اسی پہلو سے. آپ کی نسبت سے کسی صاحب علم نے بیان کیا کہ غامدی صاحب جو فرماتے ہیں کہ الہام کے ذریعے انسان نبی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو الہام نہیں ہو سکتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبوت ہے وہ صرف الہام کا نام نہیں ہے، وہ 4 چیزوں کا نام ہے. پہلا یہ کہ وہ وحی عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسبی نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ فرشتے آ کے کان میں بات کرتے ہیں. تیسرا جس کو منتخب کیا جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور چوتھا یہ کہ وہ مامور من اللہ ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص مثلا ہمارے صوفیہ میں سے کوئی کھڑا ہو کر اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی الہام ہوتا ہے, لیکن وہ ان باقی چاروں چیزوں کی نفی کر رہا ہے کہ نہ مجھے اللہ نے منتخب کیا, نہ میرے پاس کان میں فرشتہ آ کر مجھے کہتا ہے, نہ میں مامور ہوں کسی مشن مقصد کے لیے, تو پھر تو وہ حریم نبوت میں کوئی نقب نہیں لگا رہا.
یہ بات یہ ہے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لم یبقی من النبوہ, تو آپ چار چیزوں کو نبوت کہیں, پانچ کو کہیں, وہ تو ختم ہوں گی. جن کو آپ نبوت کہہ رہے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی.
ٹھیک,
یعنی اب نبوت کی قسم کی کوئی چیز تو ہو نہیں سکتی. الہام کا لفظ دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے. ایک, ہم ان چیزوں کو بھی الہام کہہ دیتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں الہامی شاعری ہے فلاں کی, شاعروں کو کہا جاتا ہے یہ تو تلمیذ الرحمان ہے. یہ الہام وہ الہام نہیں ہے جو یہاں زیر بحث ہے, یہ وہی وہ وہی نہیں ہے. یعنی وہی اور الہام کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تکوینی نظام میں رہنمائی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. الہام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے, وہی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ایک بالکل اور استعمال ہے, اور قرآن مجید نے ان کو استعمال کیا ہے. سب انسانوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے جب ان کو بنایا تو وہ نفسم وما صواہ فالہمہا فجورہا وتقواہا, تو اس کے لحاظ سے تو ایک ایک انسان کو, فاسق و فاجر کو بھی یہ الہام ہوا ہوا ہے.
ٹھیک,
اچھا, اسی طرح سے جیسے کہا کہ شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی, تو یہ ظاہر ہے کہ چرند پرند کو ہوتی ہے, صرف شہد ہی کی مکھی کو تو نہیں ہوئی. تو یہ بالکل اور چیز ہے. میں پھر عرض کر رہا تھا کہ محسوس طور پر مخاطبہ الہی یہ نبوت ہے, یہ الہام اور الہام ہے, یہ وحی اور وحی ہے. وہی جب کلام کی صورت اختیار کرتی ہے, الہام جب کلام کی صورت اختیار کرتا ہے, تو یہ نبوت کا خاصہ ہے. اور اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ لم یبقی من النبوت شیء, نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی. لم یبقی من النبوت الا المبشرات, یعنی نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی. جتنی چیزیں بھی اس کے خزانہ, اب کوئی مبعوث ہوگا, نہ کسی کو مخاطبہ الہی ہوگا, نہ کسی کو مامور کیا جائے گا. جتنی چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں ان میں سے ہر چیز ختم ہو گئی ہے. جو چیز باقی رہ گئی وہ اللہ کے پیغمبر نے خود بیان کر دی ہے, اور وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو نبوت کے خصائص میں سے ہے ہی نہیں. یعنی وہ نبیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے, وہ غیر نبیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے. ایک ہی وقت میں دیکھیے قرآن بیان کر رہا ہے کہ رویا صادقہ ہیں, نہ بادشاہ کا خواب جھوٹا تھا, نہ نان پھس کا خواب جھوٹا تھا, نہ شراب پلانے والے کا, ساقی کا خواب جھوٹا تھا, سارے خواب سچے تھے, سب کی تعبیر بیان کی گئی. تو اب مجھے یہ بتائیے, سب کو آپ نبوت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائیں گے؟ یعنی باقاعدہ مقدار متعین کر کے کہیں گے کہ بادشاہ میں اتنی نبوت تھی, ساقی میں اتنی تھی, نانفذ میں اتنی تھی. یہ نبوت کی چیز ہی نہیں ہے. نبوت مخاطبہ الہی ہے, نفی اس کی جا رہی ہے. اس کا دروازہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بند ہو گیا. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی, رسول اللہ سے پہلے بھی, وہ دروازہ کن کے لیے کھلا تھا؟ کیا نبیوں کے سوا بھی کسی کے لیے کھلا تھا؟ نبیوں ہی کے لیے کھلا تھا. یعنی لفظ نبوت کا اطلاق ان خصائص پر کیا جا رہا ہے جو نبیوں کے لیے ہے. اور وہ خصائص کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز مخاطبہ الہی ہے, دوسری چیز ان کا مامور ہونا ہے, اور اللہ کی طرف سے مامور ہونا, اور تیسرے وہ مشن ہے جس کو وہ لے کر آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ بالکل متعین ہے. یہ جو ہمارے یہاں تشریح غیر تشریح نبی کی بات کی جاتی ہے, تو یہ بھی بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی جب کسی کو نبوت کا منصب ملتا ہے, بلکہ رسالت کا منصب, ضروری نہیں کہ اس کو شریعت بھی دی جائے.
شریعت کا پیروی,
یعنی حضرت مسیح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی نہیں, اللہ کے رسول ہیں. اپنی قوم کے لیے عدالت بن کے آئے ہیں, ان کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے, اس لیے کہ ان کی دینونت قیامت تک رہے گی. بہت غیر معمولی شخصیت, لیکن حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیرو ہیں. تو یہ در حقیقت کچھ چیزیں نہیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب سے اللہ کے بارے میں چلیں گے کوئی بات کہنے کے لیے, یا اپنا کوئی فلسفہ بنائیں گے. تو اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر بتائیے کہ کیا چیز پہلے تھی اور کیا چیز اب باقی ہے. ذرا بتائیے کیا چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی دعوت کے لیے, اپنے پیغام کے لیے, اپنی ہدایت کے لیے خیار الناس کا انتخاب کیا. جن کا اللہ انتخاب کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو نبی کہا ہے میں نے. یہ انتخاب محبت ربانی ہوتی ہے, یعنی اللہ کی عنایت سے انتخاب ہوتا ہے, نہ کسی چلے کے نتیجے میں ہوتا ہے, نہ کسی ریاضت کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے راہ چلتے ہو جاتا ہے, شبانی سے کلیم ہی دو قدم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری تم کو دے دی گئی ہے. تو یہ انتخاب جب ہوتا ہے تو پہلی چیز کیا حاصل ہوتی ہے پیغمبر کو؟ براہ راست مخاطبہ الہی. اور اس کی صورتیں بیان کر دی ہیں قرآن مجید نے. یعنی جو سورہ شورا میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین صورتیں اختیار کرتے ہیں، براہ راست بات کریں گے، پردے کے پیچھے سے آواز آئے گی. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، انہوں نے جھاڑی کے اندر سے یعنی حجاب کے اندر سے ایک آواز سنی، بات ہوئی، باقاعدہ مکالمہ ہوا. یہ مخاطبہ الہی ہے. تو پیغمبری کی ابتدا یہاں سے ہو گئی. دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ اپنا فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور وہ کوئی چیز وحی کرتا ہے، یعنی وہ دل میں الفاظ ڈالتا ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے جس کو لے کے آتا ہے. قرآن مجید پورا کا پورا اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ وحی کریں، یعنی وہاں کلام یا آواز آپ کے یہ ظاہری کان نہیں سن رہے ہوتے لیکن باطنی کان سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کلام ہی ہوتا ہے. تینوں صورتوں میں کلام ہے، باقاعدہ بات ہے، باللفظ ایک بات کہی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم انسان لفظوں ہی میں چیزوں کو سنتے ہیں. تو یہ باللفظ کہی جاتی ہے لیکن طریقے مختلف اختیار کر لیے جاتے ہیں، اس کو نبوت کہتے ہیں. یہ ختم ہو گئی. اب محسوس رابطے کا خاتمہ ہو گیا. جو چیز باقی رہ گئی، یا تو بات ہی اتنی ہوتی نا، جو چیز باقی رہ گئی اس کو حضور نے بیان کر دیا. اس واضح، اس بالکل تصریح کے ساتھ کہی ہوئی بات میں آپ کیا تاویل کرنا چاہتے ہیں وہ بتا دیجیے، اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ باقی ہے تو نص پیش کیجیے. کہاں سے بات کریں گے اگر نص نہیں ہے؟ آپ اپنا کوئی فلسفہ بیان کر رہے ہیں، کوئی قیاس کر رہے ہیں، تو آپ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسی بات منسوب کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی بات تم اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. بڑے گناہوں میں اس کو قرار دیا کہ من تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کہنا، اللہ کی طرف سے کوئی بات کہنا، اور آپ کے پاس اس کے لیے استدلال صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. صراحت کے ساتھ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے فلاں چیز باقی رکھی ہوئی ہے اور میرا مخاطبہ تب بھی حاصل ہو جائے گی، اور نبوت نام کی کوئی چیز اقتصابی طور پر بھی لوگوں کو مل جایا کرتی ہے؟ یہ سب چیزیں قرآن مجید میں کہاں کہی گئی ہیں؟ کسی حدیث میں کہی گئی ہیں؟ ذرا بتا دیجیے.
ایک حدیث کا آپ نے ذکر کیا تو ایک اور میں حدیث پیش کر دیتا ہوں جو بالعموم ضمن میں پیش کی جاتی ہے. کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بات ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. تو علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اب انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ ان کو مخاطبہ ہوتا ہے تو پھر ان کو علم حاصل ہوتا ہے. تو وراثت میں کیا چیز علماء کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ علم پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو گویا انبیاء کی نبوت کا جو خاصہ تھا گویا علم، اسی کی وراثت اگر علماء کو ملی ہے تو اس کا مطلب نبوت کا ایک حصہ تو پھر علماء کو مل گیا.
یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو علم اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کو پہنچانے کا کام کون کرتے ہیں؟ لفظ ورثہ پر غور کیجئے کیا چیز ہے. یعنی میں نے کمایا، میں نے محنت کی، میرے پاس کچھ مال آیا، یہ میں نے اپنے بیٹے کو دیا.
صحیح.
اسی کو ترکہ اور ورثہ کہتے ہیں نا. تو علماء اصل میں اس علم کے وارث ہیں. وہ علم کہاں ہے؟ وہ قرآن مجید میں ہے. وہ علم کہاں ہے؟ وہ سنت میں ہے. وہ علم کہاں ہے؟ وہ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی روایات میں ہے. یہ پیغمبر کا علم ہے. تو علماء ہی اس کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. یہ ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے. سورہ توبہ میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں، لے یتفقہوا فی الدین. یہ ورثہ ہے، تفقہ فی الدین. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ گھروں سے نکلیں، چلا کریں، ریاضت کریں، ان کے اوپر بھی وہ علم نازل ہونا شروع ہو جائے گا جو پیغمبروں کو دیا گیا تھا. یہ کہا گیا کہ جو دین پیغمبر لے کے آئے ہیں اس میں بصیرت پیدا کریں، اس میں بصیرت پیدا کر کے اس کو سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. لے یونظرو قومہم اذا رجعوا الیہم. تو پیغمبر کے بعد علماء نے کیا کرنا ہے، ان کا کام بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور علماء بنتے کیسے ہیں اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور ان کی ذمہ داری کیا ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے. میرا اصرار ہی یہی ہے کہ آپ کو جو کچھ کہنا ہے دین کے معاملے میں، آپ بتائیے کہ وہ بات اللہ کی کتاب میں کہاں بیان ہوئی ہے. اپنا ایک فلسفہ بنا کے اس کے لیے قرآن کی کوئی آیت اس کے سیاق سباق سے الگ کر کے پڑھ دینا، کوئی ایک روایت بیان کر دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس میں استدلال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بتائیے، دیکھیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ختم نبوت کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا اللہ نے کہا ہے، جو کچھ کہنا تھا اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے، ہم اس کی شرح و وضاحت کر رہے ہیں. اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو اس کے لیے دلیل آپ کو اللہ کی کتاب سے دینی ہے، اللہ کے پیغمبر سے دینی ہے. اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں منطق نہیں چل سکتی، یہاں آپ کا اپنا فلسفہ نہیں کام دے سکتا، یہاں آپ متخیلے کی بنیاد پر کوئی دنیا بنا کے نہیں پیش کر سکتے. جو کچھ کہنا ہے اللہ کی کتاب کی بنیاد پر کہی ہے، تو ہم اس سے واقف ہیں کہ وہ کون سی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چرند پرند پر ہوتی ہے. ہم اس سے واقف ہیں کہ اللہ کا وہ کون سا امر ہے جو پہاڑوں پر بھی نازل ہو رہا ہے، آسمانوں پر بھی نازل ہو رہا ہے. اور ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ وہ مخاطبہ الہی اور وہ کلام کیا ہوتا ہے جس کے بعد کوئی پیغمبر بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا خاتمہ کیا ہے وہ یہ چیز ہے، اور یہ بتا دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے کہ اس میں اگر کوئی ملتی جلتی چیز بھی انسانوں کے ساتھ موجود تھی تو وہ کیا تھا؟ رویا صادقہ، یعنی کسی کا سچا خواب. تو یہ بتا دیا کہ وہی باقی ہے اور کچھ باقی نہیں.
ٹھیک، یہاں ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل مزید سوالات لے کے حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ ہم سب آپ کے وقت کا.
بہت شکریہ.